اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: وأما حق بصرك فغضه عما لا يحل لك، وترك ابتزاله إلا لموضع عبرة تستقبل بها بصرا أو تستفيد بها علما، فإن البصر باب الاعتبار. امام زین العابدین علیہ السلام انسانی حقوق کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کا حق بیان کرتے ہیں بندوں پر، انسانوں پر، پھر انسان کا خود اپنا حق اپنی ذات کے اوپر کیا ہے، اور اس کے اعضاء و جوارح کا اس پر کیا حق ہے، اسے بیان کرتے ہوئے آنکھ کے حق کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آنکھ کا حق یہ ہے کہ جن چیزوں کا دیکھنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنکھ کا استعمال نہ کرو، بلکہ آنکھ کا استعمال صرف ان مقامات پہ کرو جن سے تمہیں عبرت حاصل ہو سکے، بصیرت مل سکے، تمہارے علم میں اضافہ ہو سکے. کیونکہ یہ آنکھ دروازہ ہے عبرت کے لیے، دروازہ ہے فہم و ادراک کے لیے. عرض کیا تھا کہ عقل کے دو دروازے ہیں، ایک کا نام کان ہے اور ایک کا نام آنکھ ہے. آنکھ کی جو اہمیت ہے اسے آپ کی خدمت میں کل کی گفتگو میں پیش کر چکا ہوں. اللہ جل شانہ نے چونکہ یہ دروازہ ہے عقل کا، لہذا اس کی حفاظت کے لیے خصوصی قوانین اور احکام بنائے ہیں. کچھ واجب ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ مستحب و مکروہ ہیں، اور کچھ مباح ہیں. وہ قوانین جو آنکھ کے سلسلے میں واجب ہیں، جن کی رعایت واجب ہے، عرض کیا تھا کہ ان میں سے ایک قانون یہ ہے کہ حرام نگاہوں سے آنکھ کی حفاظت کی جائے. حرام نگاہوں کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ خداوند متعال نے بھی اس سلسلے میں حکم دیا ہے: قل للمؤمنین غضوا من ابصارکم. اسی طریقے سے خواتین کے لیے بھی، کسی بھی بیماری سے یہ جو ہے نمٹنے کے لیے، کسی بھی مرض سے نجات پانے کے لیے دو انتظام کرنا ہوتا ہے. جہاں ان جراثیم سے دور رہنے اور بچنے کا حکم دیا جاتا ہے، وہیں ان جراثیم کو ختم کرنے کے لیے بھی تدبیریں کی جاتی ہیں. ملیریا کا مچھر، ڈینگو کا مچھر اگر پیدا ہو گیا ہے تو ملیریا اور ڈینگو کے زد میں آنے سے بچنے کے لیے بھی احکام جاری کیے جاتے ہیں، نصیحتیں کی جاتی ہیں، اور وہیں پر وہ چیزیں جن کی بنا پر ڈینگو یا ملیریا کا مچھر پیدا ہوتا ہے انہیں بھی ختم کرنے کی پوری پوری کوشش کی ہے. اسلام نے بھی یہی کیا ہے. ایک طرف سے مومنین کو حکم دیا گیا کہ نگاہوں کو نیچی رکھیں، دوسری طرف سے انہیں یہ حکم دیا گیا خواتین کے لیے کہ وہ حجاب کی جو ہے رعایت کریں. حجاب عربی تہذیب کی تاسی نہیں ہے، بلکہ حجاب اسلام کا حکم ہے، قانون خدا ہے، واجب ہے، جس کی مخالفت گناہ ہے. حجاب کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، ان فوائد کے سلسلے میں کل ایک فائدہ جو بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ حجاب کو اللہ نے عورتوں کی قدر و منزلت کی حفاظت کے لیے واجب کیا، ان کی قدر و قیمت میں اضافے کے لیے واجب کیا. دوسرا فائدہ جو حجاب کا ہے وہ یہ ہے کہ حجاب کنبے کی حفاظت کے لیے ہے، فیملی زندگی جاری رہے، ٹوٹنے نہ پائے فیملی زندگی. فیملی زندگی کی حفاظت ایک مقصد ہے حجاب کا. اسلام کی نگاہ میں فیملی لائف کی بہت اہمیت ہے. فرد اور معاشرے کا سکون، عورت اور مرد کی ترقی مہر و محبت سے لبریز خوشحال کنبے سے وابستہ ہے. خدا نہ خاصہ کسی کے یہاں اگر فیملی کا ٹینشن پایا جاتا ہے، خاندان میں لڑائی جھگڑا ہے، ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، وہاں ترقی کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں. ختم تو میں نہیں کہوں گا لیکن امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں. اور جہاں فیملی کے اندر عشق ہے، محبت ہے، الفت ہے، میل ملاپ ہے، ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ پایا جاتا ہے، وہاں کے اوپر ترقی کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. اسلام ہر اس چیز کا مخالف ہے جس سے فیملی کا سکھ چین چھن سکتا ہے. فیملی کے استحکام اور سکھ چین کی حفاظت کا ایک ذریعہ حجاب کی رعایت ہے. ایک ذریعہ، سب نہیں، ایک ذریعہ حجاب کی رعایت ہے. یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حجاب ہے تو پھر کوئی جو ہے مشکل فیملی میں ہوگی ہی نہیں. ایک چیز ہے، حجاب کی رعایت ہے. حجاب کی رعایت نہ کرنا محرم و نامحرم کا لحاظ کیے بغیر بے باکانہ طریقے سے عورت مرد کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا خاندانوں کے ٹوٹنے اور فیملی لائف کے بکھرنے کا ایک اہم سبب ہے. جہاں جھگڑے لڑائیاں میاں بیوی میں پائے جاتے ہیں، ان کو اگر تجزیہ کیا جائے، انالائز کیا جائے، اسباب کیا کیا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کا بھی معاملہ آتا ہے، اس کا ہاتھ یہ جو ہے نظر آتا ہے. اسلام نے خاندانوں کو بکھرنے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے. چنانچہ اسلام نے طلاق کو، جو فیملی لائف کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، اگرچہ طلاق بعض حالات میں ایک ضرورت بھی ہے، بعض حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ طلاق کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام نے اس طلاق کو ابغض الحلال قرار دیا ہے. یعنی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو نفرت انگیز چیز ہو سکتی ہے، عموماً جو چیزیں نفرت انگیز انہیں اللہ نے حرامی قرار دیا ہے، لیکن بہرحال عرض کیا کہ بعض حالات میں طلاق ایک مجبوری بن جاتی ہے تو گنجائش چھوڑی گئی ہے، لیکن اس تاکید کے ساتھ کہ یہ ابغض الحلال ہے، انسان جتنا اس سے دور رہے اتنا اچھا ہے، کیونکہ طلاق یعنی فیملی تباہ، فیملی لائف تباہ ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد میاں بیوی کی زندگی پہلے سے بہتر ہو جائے، امکان ہے، لیکن فیملی میں صرف میاں بیوی تو نہیں ہوتے ہیں. فیملی میں سب سے زیادہ اہمیت جن کی ہوتی ہے وہ ہے بچوں کی اہمیت ہے. باپ سے پوچھئے تو کہتا ہے ہماری ساری زندگی اولاد پہ قربان، ماں سے پوچھئے تو ان کی یہ جو ہے زبان سے بھی یہی کہتی ہے اور عملاً بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کے پیچھے عورت اپنی زندگی کو جو ہے بھول جاتی ہے. لیکن نہ جانے کیوں طلاق کے وقت لوگوں کو بچے نظر نہیں آتے. جن کی زندگی تباہ ہوتی ہے طلاق کے ذریعے سے وہ ہیں بچے. ہو سکتا ہے کہ شوہر کی زندگی میں شوہر کو اس سے اچھی بیوی مل جائے، عورت کو اس سے اچھا شوہر مل جائے، امکان ہے، لیکن بچوں کا کیا؟ بچوں کو باپ بھی چاہیے، ماں بھی چاہیے. بچوں کو ماں کتنے ہی باپ کے خلاف بھڑکا لے، مگر بچوں کو باپ کی یاد تو آتی ہی آتی ہے. باپ ماں کے خلاف کتنے ہی بڑا محاذ قائم کر دے، بچوں کے ذہن میں چڑیل بنا کے پیش کر دے ماں کو، مگر پھر بھی اسے ماں چاہیے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر پہنچ کے، چاہے نفرت ایجاد ہو بھی گئی ہو، پھر بھی کسی نہ کسی مقام پہ خلاف بچہ محسوس کرتا ہے. تو طلاق یعنی فیملی لائف کی تباہی. اس لیے اسلام نے طلاق کو ابغض الحلال قرار دیا اور کافی شرطیں لگا دیں اس کے اندر. اتنی آسانی سے اسلام میں طلاق ہو نہیں پاتا. کچھ اخلاقی شرطیں لگائی ہیں، کچھ قانونی شرطیں. اخلاقی شرطوں میں یہی ہے کہ فوراً طلاق نہیں، ان کے خاندان سے ان کے خاندان سے ملیں بیٹھیں، سمجھوتا سمجھائیں بجھائیں. سو آخری مرحلہ کے بعد جب طلاق کا مرحلہ آتا ہے تو وہاں کے اوپر بھی شرطیں لگا دیں. ٹھیک ہے، آج طلاق دے دیں گے. نہیں، پہلی شرط یہ لگا دے کہ جو عورت کو طلاق دیا جا رہا ہے وہ کس حال میں ہے، نجاست کی حال میں ہے یا طہارت کی حالت میں. اچھا، وہ بھی کون سی طہارت؟ وہ طہارت جس میں ہم بستر ہوئے ہوں، علیکم السلام، جس میں ہم بستر یہ جو ہے نہ ہوئے ہوں، جس طہارت کے زمانے میں ہم بستر ہوئے ہیں اس طہارت میں طلاق نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ طہارت کا زمانہ ختم ہو جائے، نجاست کا زمانہ شروع ہو، اب جو طہارت کا زمانہ آئے گا تب طلاق ہو پائے گا. یعنی 15-20 دن کے لیے معاملہ ٹل گیا. 15-20 دن میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے نا، حالات تبدیل ہو سکتے ہیں. ابھی جو بدگمانیاں ممکن ہیں 15-20 دن میں بدگمانیاں برطرف ہو جائیں. اچھا، اس کے بعد چلیے وہ بھی ہو گیا، دو عادل گواہ لے کر کے آئیے. عادل پیش نماز تو ملنا مشکل ہوتا ہے، عادل گواہ کہاں سے لے کر کے آئیں گے؟ آسان کام ہے عادل گواہ ڈھونڈ کے لانا آج کے معاشرے میں، آج کے سماج میں. اور پھر عادل گواہ جلدی گواہ بننے کو تیار کب ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں بھائی، میں نہیں چاہتا. اگر انسان واقعی دین کا پابند ہے، اس کو تو وہ تو پھر کوشش کرے گا نا کہ ان دونوں کے اندر سلو صفائی ہو جائے. یعنی گویا آخری حد امکان تک کوشش یہ کرنا ہے کہ فیملی ٹوٹنے نہ پائے، یہ فیملی باقی رہے. اس کے بعد طلاق کے بعد اگر طلاق ہو گیا تو فوراً چاہیں کہ یہ جو ہے متعلقہ شادی کر لے، نہیں، عدت کو رکھا گیا ہے. بعض دفعہ لوگ عدت کا مقصد یہ بیان کرتے تھے کہ یہ پتہ چل جائے گا کہ بچہ وغیرہ ہے تو اس کا علم ہو جائے، یہ نہ ہو کہ فوراً شادی ہوگی بعد میں نہیں معلوم بچہ ان کا ہے کہ پہلے والے شوہر کا ہے. ایک فلسفہ ہو سکتا ہے لیکن سارا فلسفہ یہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہی حکمت ہوتی تو آج تو پھر عدت بیکار سی چیز تھی. آج تو پتہ چلانا 2 منٹ کا کام ہے، سونوگرافی ہوگی معلوم ہو گیا کہ بچہ ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک چیز تھی. نہیں، عدت کے بہت سارے فائدے ہیں. من جملہ ایک فائدہ یہی ہے کہ فیملی کو ٹوٹنے سے بچانا ہے. پھر بھی ابھی 3 مہینے کا موقع نا، 3 طہور کا موقع ہے، 3 طہارت کا موقع ہے، ممکن ہے 3 طہور کے اندر حالات کچھ تبدیل ہو جائیں، بدل جائیں، موڈ چینج ہو جائے ان لوگوں کا، شیطان ان کو چھوڑ دے یا یہ شیطان کے اوپر غالب آ جائیں. ایسے بات ہے، جہاں طلاق ہے وہاں شیطنت تو 99% تو ہے، کہیں نہ کہیں اس کا دخل ہے، اس کا ہاتھ ہے. وہ کہاں فرزندان آدم کو چین سے رہنے دے گا؟ انتقام آدم تو لینا ہے نا اسے. تو عدت کو رکھ دیا گیا. تو عدت کا فلسفہ صرف طہارت نسل نہیں ہے، بلکہ عدت کا فلسفہ یہ بھی خود قرآن میں بھی یہ ہے موجود. عجیب یہ بھی ہے کہ عدت کے دوران بیوی اپنے میکے نہیں چلی جائے گی، شوہر کے گھر رہے گی. شوہر کو نکالنے کا حق نہیں، اب تو طلاق ہو گیا جاؤ نکلو یہاں سے، نہیں، وہیں رہے گی وہ. اب سورہ طلاق کی پہلی آیت جو ہے ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. اے پیغمبر، اگر لوگ یہ جو ہے وہ طلاق دینا چاہتے ہیں، خطاب پیغمبر ہی سے ہے لیکن ظاہر سے پیغمبر کے لیے صرف نہیں ہے، سب کے لیے ہے. اگر لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہتے ہیں تو طلاق دیں عدت کے ساتھ، یعنی کہ پس طلاق ہو گیا قصہ تمام، ادھر زبان سے نکلا تمام قصہ. نہیں، تمام نہیں، ابھی تمام نہیں ہوا ہے، ابھی طلاق یہ جو ہے پینڈنگ میں ہے، فائنل نہیں ہوا ہے ابھی. ابھی 3 طہر جو ہے انتظار کر. وحصو العدہ، اور عدت کا پورا خیال رکھو، احسا کرو، سے شمار کرتے رہو. واتقوا اللہ ربکم، اپنے پروردگار اللہ جو تمہارا پروردگار ہے اس کا تقوی اختیار کیے رہو. لا تخرجوہن من بیوتہن، انہیں گھروں سے نکالو مت دو. ولا یخرجن، انہیں بھی نہیں چاہیے کہ گھر چھوڑ کے چلی جائیں. جس شوہر نے طلاق دے دیا ابھی اسی گھر میں رہنا ہے، چلے جائیں گے تو پھر قصہ تمام ہو جائے گا نا، کسی بھی طریقے سے رہیں ساتھ میں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ 3 مہینے کا جو پیریڈ ہے یا جو 3 طہر جب بھی ہو جائے، جتنے دن میں ہو جائے، ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو 3 طہر کی شرط ہے. ممکن ہے اس دوران اگر طلاق دینے والا شوہر اپنی طلاق دی ہوئی بیوی کے ساتھ کوئی ایسی بات کہہ دے یا کوئی ایسا کام کر دے جو عام طور سے میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، مثلا بیوی یہ جو ہے دوپٹہ پہنے بیٹھے حجاب کے ساتھ، وہ آئے انہوں نے حجاب کھینچ لیا، یہ تو حق فقط شوہر ہی کو ہے نا، کسی اور کو تو نہیں ہے، ختم، طلاق چلا گیا، ختم، جو طلاق دیا تھا وہ چلا گیا تھا طلاق، کوئی ایسی بات ہے کوئی ایسا عمل تو یہاں پر رکھا، اسی لیے رہتے رہتے ٹھیک ہے وہ غصہ تھا، کسی بات کی رنجش تھی، کچھ تھا، ابھی اپنی طرف اپنی جگہ پر، بعد میں دونوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہم لوگ کس بات پہ لڑ رہے ہیں، کیونکہ جب انسان حالت عمل میں ہوتا ہے نا تو حالت عمل میں اس کو کچھ سوچتا نہیں ہے کام کرتے وقت، کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ انسان کام میں اتنا بزی ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، خود اپنے کام کا تجزیہ نہیں کر پاتا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں، سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا، سوچنا بہت اہم، اس لیے اسلام میں ہے کہ تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنا، ایک گھنٹے کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایران کے انقلاب کے سلسلے ایک نمونہ پیش کروں آپ کو، آیت اللہ ابن تزری جب معزول ہوئے ہیں، ہٹائے گئے ہیں، پورا کیس اس کا رہا ہے کہ ان کے داماد کے بھائی مہدی ہاشمی جو امام خمینی کے قتل کا منصوبہ تیار کیے ہوئے تھے، پکڑے گئے، گرفتار ہوئے، بہرحال جب وہ جیل میں تھے، ان کو پھانسی بھی ہوئی، تو انہوں نے ایک انٹرویو دیا جیل سے، رو رو کر کے اپنے حالات بیان کیے، کہ دیکھو میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، میں جو خمینی کا عاشق تھا میں قاتل خمینی بن رہا تھا، میں ان کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا، میں ان کا عاشق تھا، شیدا ہوا کیسے؟ انہوں نے نقطہ بیان کیا تھا کہ میں عمل میں اتنا مصروف ہو گیا اپنے کاموں میں کہ کاموں کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی مجھے نہیں ملتا تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اسلام کہتا ہے پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، سوچ کر کے بولو، اور جو کام کرو تمہارے کام کی بنیاد فکر پر ہونا چاہیے، تعقل پہ ہونا چاہیے، کہ بھائی یہ نے کام کر لیا، بعد میں جب کام کرنے کے بعد یہ جو ہے شرمندگی اور پشیمن، ہمیں احساس ہی نہیں ہوا کہ ذرا سی گاڑی کہیں سے منحرف ہو گئی تھی، اگر فکر ہوتی تو فوراً اس کو ٹھیک کر لیتے، مگر سوچے ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا، بہکتے گئے یہاں تک چلے گئے۔ بہرحال لا تخرجوهن من بيوتهن، نہ انہیں اپنے گھر سے تم نکالو، ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه، مگر ہے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے گھر میں ان کا وجود بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایسی حرکت کر بیٹھی ہیں، وہ ایک استثنائی معاملہ ہے، لیکن عام حالات میں، نارمل حالات میں انہیں گھر سے نہیں نکالا جا سکتا عدت کے دوران۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طرف سے معین کی ہوئی حدیں ہیں، ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسه، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں انہوں نے اللہ پہ ظلم نہیں کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یہ جملہ ہے جس کے لیے میں نے اتنی سبایتیں پڑھی ہیں، ولا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك امرا، جو اللہ نے عدت معین کی ہے تم کیا جانو کہ اس کا مقصد کیا ہے، شاید، یعنی شاید بتا، اللہ کے لیے شاید کچھ نہیں ہوتا، ہمارے لیے شاید ہے، شاید اللہ اس عدت کے ذریعے سے کوئی نئی صورتحال پیدا کر دے، اس مدت میں، 3 مہینے کے مدت میں کوئی تحول، کوئی تبدیلی آ جائے۔ تو پہلے مرحلے میں تو طلاق کی شرط لگا دی، اتنی آسانی سے جو ہے وہ طلاق نہیں ہو سکتا، ایام طہوری میں تمہیں ہوگا طلاق، وہ بھی طہر غیر مواقعہ، وہ طہر جس میں ہم بستر نہیں ہوئے ہیں، اس کے بعد 2 شاہد عادل ہونا چاہیے، 2 شاہد عادل اگر موجود نہیں ہے تو طلاق نہیں ہے۔ البتہ ہمارے برادران اہل سنت نے طلاق کو بہت ہلکا لے لیا ہے، لیکن ہمارے شیعوں میں، دیکھیے شیعوں میں شادی بہت آسان ہے، شیعوں میں شادی حتیٰ عقد کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، نکاح کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، بغیر گواہ کے بھی نکاح ہو جاتا ہے، مگر طلاق کے لیے گواہ کی ضرورت ہے، وہاں معاملہ الٹ دیا گیا ہے، مگر ہمارے یہ جو ہے برادر اہل سنت کے نہیں، ان کے بہت آسانی سے ایک بھی نہیں، خیر فقہی اعتبار سے تو ان کے یہاں ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہو سکتا تھا، لیکن عشق خلیفہ ثانی میں انہوں نے ان کے عشق و محبت میں انہوں نے یہ بدعت بھی قبول کر لی. اگر خود بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے, اس چیز کو وہ کہتے ہیں گناہ ہے تین طلاق دینا ایک بزم میں. البتہ اہل حدیث نہیں مانتے تین طلاق کو, لیکن احناف جو ہیں ان کے یہاں ہے تین طلاق, جس پر آج ہندوستان میں خاصا ہنگامہ بھی بچا ہوا ہے اور مذاق بنا ہوا ہے اسلام کا اس طلاق کے سلسلے میں. ابھی وہ ایک ظاہر سی بات ہے ہر بات پہ ہمارے یہاں جوک تو بنتے ہی ہے نا, وہ ایک جوک بنایا جا رہا تھا کہ ایک صاحب اپنی بیوی سے کسی بات پہ خفا ہوا ہے, انہوں نے فوراً کہا طلاق طلاق طلاق. ہمارے یو پی کے نئے چیف منسٹر آئے ہیں, یہ جو ہے یوگی ان کا نام ہے, مسلمانوں کے سلسلے میں وہ کافی سخت بھی ہیں. تو فوراً بیوی نے کہا یوگی یوگی یوگی, انہوں نے کہا طلاق طلاق طلاق, اس نے پلٹ کے کہا یوگی یوگی یوگی, شوہر نے پلٹ کے کہا مذاق مذاق مذاق. تو مگر اسلامی طلاق اگر آپ دیکھیں گے, اسلام میں طلاق کو رکھا گیا کہ بعض دفعہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں, اور جن لوگوں نے طلاق کو نہیں رکھا ہے ان کے یہاں پر انجام یہ ہوتا ہے کہ قتل پہ جا کر کے بات پہنچتی. چھٹکارا تو پانا ہے, طلاق کے ذریعے چھٹکارا نہیں مل سکتا, تو ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے. تو اسلام نے اس شدت سے بچنے کے لیے گنجائش رکھی ہے مگر ابغض الحلال قرار دے دیا, اور پھر اتنی ساری چیزیں شرطیں لگا دی ہیں تاکہ طلاق نہ ہو, اگر ہو بھی جائے تو پھر بھی کسی صورت سے اس مسئلے کو ختم کر دیا جائے مگر دیکھیں آخری حد تک پہنچ جائے کوئی. کیوں یہ سب کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اسلام میں فیملی کی بقا, فیملی کی حفاظت, کنبے کا تحفظ بہت اہم ہے, اور چونکہ کنبہ فیملی انسان کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. مختصر یہ کہ اسلامی شریعت اور اس کے قوانین اللہ جل شانہ کی طرف سے بذریعہ وحی نازل ہوئے ہیں, اور ان میں انسان اور انسانی سماج کی فلاح و بہبود کے لیے بہت ساری مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. جتنے بھی قانون اسلام نے بنایا ہے, اگر اسلام نے حجاب کو واجب قرار دیا ہے تو یہ بھی اسی جو ہے فلسفے کے تحت ہے. جو قانون اسلام نے بنایا اس میں فرد کی مصلحت نہاں ہے, معاشرے کی مصلحت نہاں, اللہ کا اس میں کوئی نفع نقصان نہیں ہے. علیکم السلام. جس چیز کو واجب قرار دیا, جس چیز کو حرام قرار دیا ہے, دونوں میں فرد اور معاشرے کی مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں. ان میں سے حجاب بھی ایک قانون ہے, حجاب کی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت علیکم السلام کیا تھی؟ عورت کی قدر و منزلت کی حفاظت. دوسری مصلحت کیا ہے؟ فیملی لائف کی حفاظت, اس کے تحفظ کے لیے اسلام نے قانون حجاب بنایا. تیسرا حجاب کا مقصد ہے معاشرے کی طہارت, معاشرے کو پاکیزہ رکھنا, گناہ یہاں پر جنم نہ لینے پائیں, گناہ نہ پنپنے پائیں. ملیریا کے مچھر سے اگر بچنا ہے تو فقط مچھردانی لگا کر کے سو جانا, میٹ لگا دیں تاکہ مچھر نہ آنے پائیں, وہ کافی نہیں ہے, بلکہ جہاں جہاں مچھر پیدا ہوتے ہیں اس جگہ کو بھی آپ کو کور کرنا ضروری ہے. قرآنی آیتیں گواہ ہیں کہ حجاب کا ایک فائدہ سماج کی طہارت اور دلوں کی پاکیزگی ہے. حجاب کو اگر اللہ نے فرض کیا, عورت کو قید نہیں کرنا چاہا ہے, پابند کرنے کا شوق نہیں ہے. ہوتا ہے بعض اوقات واقعی حجاب تھوڑا سا بھاری لگنے لگتا ہے, خصوصاً ان ملکوں میں جو بہت ترقی یافتہ ممالک نہیں ہیں, جہاں گرمی کافی پڑتی ہے, جہاں گرمی سے بچنے کے وہ انتظامات نہیں ہیں, ایئر کنڈیشن نہیں ہے, بس میں چلی جا رہی ہیں, ٹرین میں چلی جا رہی ہے خاتون, گرمی کی شدت ہے, اے سی نہیں چل رہا ہے اس کے اندر ہے. اے سی کے ڈبے ہوتے ہیں ہمارے ٹرین میں, لیکن اگر فرض کیجیے 20 ڈبے کی جو ہے وہ ٹرین ہے تو 6-7 ڈبے ہوتے ہیں اے سی کے, بقیہ تو نان اے سی ہوتے, اکثریت تو نان اے سی میں چلتی ہے نا. اس گرمی میں بھیڑ بھی ہے, اس میں حجاب کرنا آسان تو نہیں ہوتا ہے, پریشانی تو ہے, دل نہیں چاہتا کہ اتنے سارے کپڑے اپنے اوپر لادے رہیں. لیکن اگر اس کو خدا نے واجب کیا ہے تو خدا نے خواستہ عورت کو ستانا مقصود نہیں ہے, اسے پریشان کرنا مقصود نہیں ہے, اس کی آزادی کو چھیننا مقصود نہیں ہے, بلکہ مقصد, دو مقصد عرض کر چکا, تیسرا مقصد کیا ہے؟ دلوں کی طہارت, معاشرے کی طہارت. چنانچہ قرآن مجید میں وہی سورہ نور کی جو آیت تھی, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَذْكَى لَهُمْ. کیوں کہا جا رہا ہے نگاہیں نیچی رکھو؟ مردوں سے کہتے ہیں نگاہیں نیچی رکھو، عورت سے کہتے ہیں حجاب کرو، کس لیے؟ اَذْكَى لَهُمْ. یہ حجاب کی رعایت جو ہے، حدود کی یہ رعایت جو ہے، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. یہ تمہارے طہارت قلب کا سبب ہے، طہارت نفس کا سبب ہے. تو طہارت نفس، اگر ہمارا نفس پاکیزہ ہوگا تبھی تو معاشرہ پاکیزہ ہوگا نا. سماج کس سے بنتا ہے؟ سماج تو افراد سے بنتا ہے نا. اگر افراد پاکیزہ نفس ہوں گے تو سماج بھی یقیناً پاک اور پاکیزہ ہوگا. حجاب کی رعایت آلودگی اور نفسانی اضطراب و فساد کو برطرف کرتی ہے. جہاں حجاب کی رعایت نہیں کی جاتی ہے وہاں ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، بہت سارے نوجوان مضطرب، پریشان، فلاں لڑکی کو دیکھ لیا، فلاں خاتون کو دیکھ لیا. اب دیکھ لیا تو اس تک پہنچنا بھی تو چاہتے، اور پہنچنا اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے، پہنچنا اتنا آسان تو نہیں نہ ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ اضطراب، ٹینشن، ذہنی جو ہے وہ تناؤ. مگر حجاب اگر ہے تو یہ اکثر یہ چیزیں حجاب کے ذریعے سے جو ہے برطرف ہو جاتی ہیں. سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں پروردگار ارشاد ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اے پیغمبر، آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، اور مومنین کی خواتین سے بھی کہہ دیجئے، سب کے لیے. کیا کہہ دیجئے؟ یدنینا علیہن من جلابی بہن. ان سے کہیے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکائے رکھیں. اب دوپٹے کی بات نہیں، دوپٹے سے معاملہ آگے بڑھ گیا ہے. وہاں پر کیا تھا؟ خمرہن. اپنے دوپٹے کو سر پہ تو ہوتا ہی تھا، گردن اور سینے پر بھی ڈالے، اب کیا پوری چادر لٹکائے رہیں. ذالک ادنا. کیوں حجاب کریں؟ کیوں یہ کام کریں؟ یہاں پر اس کا ریزن جو بیان کیا جا رہا ہے. دیکھیے، دو طرح کے قوانین شریعت ہیں. ایک قانون وہ ہے جہاں قانون بیان کر دیا گیا، اس کا ریزن نہیں ہے، سبب نہیں بیان، علت نہیں ہے. ایک جگہ کے اوپر قانون کے ساتھ اس کا ریزن بھی بیان کر دیا گیا، اسے کہتے ہیں قانون منصوص العلہ، یعنی وہ قانون جس کے ساتھ اس کا سبب، اس کا ریزن، اس کا فلسفہ بھی بیان کیا گیا ہے. اقیم الصلاۃ، ایک دفعہ کہہ دیا، آگے کچھ نہیں بتایا. لیکن کہنا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو ہماری یاد کے لیے، علت بیان کر دیا گیا، منصوص العلہ ہو گیا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ ہو گیا منصوص العلہ، ریزن، سبب، مقصد بیان کر دیا گیا. یہاں پر بھی حجاب کا حکم دے دیا گیا نا، کہ چادر لٹکائے رہو. پہلی آیت سورہ نور کی آیت اور یہ حجاب کی آیت کو ملا کے دیکھیے تو پورا کمپلیٹ حجاب کا خاکہ آ جاتا ہے. کیوں یہ حجاب کریں؟ ذالک ادنا عین یعرفنا. یہ سبب، یہ حجاب جو ہے قریبی ترین راستہ ہے ان کی شناخت اور پہچان کے لیے. یہ پہچان لی جائیں گی یہ کس قسم کی عورت ہے. عرض کیا تھا نا کہ بدو عورتیں، بے شخصیت عورتیں حجاب نہیں کرتی تھیں، افریقی کنیزیں حجاب نہیں کرتی تھیں، تمدن ان کے پاس نہیں تھا. یعنی یہ سب کے سب سماج کے اندر پست مانی جاتی تھی نا. اگر یہ بھی حجاب کیے بغیر نکلیں گی تو ان کا بھی شمار ہو جائے گا پست عورتوں میں. لیکن جب یہ حجاب کر کے نکلیں گی تو دیکھنے والے سمجھ جائیں گے نہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ پست خانوادے سے نہیں ہے، پس طبقے سے نہیں ہے، ان کا تعلق یہ جو ہے معزز طبقے سے ہے. جب معزز طبقے سے یہ پہچان ہو جائے گی تو فلا یوزینا، فلا یوزینا، اب انہیں کوئی تکلیف، کوئی اذیت نہیں پہنچائے گا. محلے کے لڑکے ہمارے ہاں جملے بازی کرتے ہیں خواتین پر، کن خواتین پہ کرتے ہیں؟ معزز خواتین کے اوپر ان کو ابھی بھی گئے گزرے حالات میں بھی جملے بازی کی ہمت نہیں. جہاں دیکھا معزز خواتین آ رہی، پتہ چل گیا وہ کنارے ہو جاتے. ہاں اگر پتہ چل گیا یہ اس طرح کی ہے، جہاں سے جواب ملنے کی امید ہے. تو قرآن کہتا ہے حجاب کر لو، حجاب کر لو گے تو پھر شناخت ہو جائے گی، پہچان ہو جائے گی کہ یہ خواتین باکردار خواتین ہیں، ان کے ساتھ اس طرح ایسی ویسی باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، مہربان ہے. یعنی اگر غلطیاں ہو چکی ہیں، کچھ ہو گئی ہیں، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، راستہ بند نہیں ہو گیا، کہ اب تو ہمیں جہنم میں جانا ہی جانا ہے، 10 گناہ کر چکے ہیں جہنم میں تو جانا ہے، تو پھر 11واں گناہ کیوں نہ کریں؟ پھر 10 گناہ کر کے بھی جہنم میں جائیں گے اور 11 گناہ کر کے بھی جہنم میں جائیں گے، تو راستہ بند ہو گیا. نہیں، راستہ کبھی بند نہیں ہے. کتنا ہی گناہ کر لیا ہے، توبہ ایک ایسا دروازہ ہے، ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، شب قدر ایک ایسی رات ہے. کتنے مواقع اللہ نے فراہم کیے ہیں نا، روز جمعہ ایک ایسا موقع ہے، شب جمعہ ایک ایسی گھڑی ہے جہاں کے اوپر ہم اپنا معاملہ حل کر سکتے ہیں، راستہ بند نہیں ہوا ہے. خب، اس آیت کا اہم نقطہ یہ ہے کہ حجاب کی رعایت خاندانی شرافت کی دلیل ہے، اور بے حجابی پست خاندان سے تعلق رکھنے کی علامت ہے. کیونکہ بدو عورتیں اور افریقی کنیزیں اور بے قدر و قیمت خواتین بے حجاب نکلا کرتی تھیں. خب، تین فائدے حجاب کی ہو گئے. چوتھا فائدہ حجاب کا، حجاب طہارت قلب کا باعث. پہلا فائدہ تھا حجاب کے ذریعے سے عورت کی قدر و منزلت کو بڑھانا. دوسرا جو فائدہ بیان کیا تھا، خاندان کی حفاظت. تیسرا فائدہ تھا معاشرے کی طہارت. چوتھا فائدہ ہے قلب کی طہارت. قرآن مجید میں سورہ احزاب ہی میں آیت نمبر 53، یہ جو ہے 53، میں ارشاد ہوتا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. البتہ یہ خطاب ہے، یہ جو ہے کیا نام ہے، پیغمبر کی ازواج کے سلسلے میں آیت آئی ہے. لیکن عرض کیا کہ آیت اگر کہیں کسی شان میں آ جاتی ہے تو وہاں محدود نہیں ہو جاتی ہے، وہ اس کا ایک مصداق ہوتا ہے، حکم کلی ہے، عام ہے. اِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب پیغمبر کی بیویوں سے تمہیں کچھ مانگنا ہے، اِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَطَاعًا، کچھ چیز، کوئی سامان مانگنا ہے، آئے گھر پہ، مثال کے طور کے اوپر چاول دے دیجئے، دال دے دیجئے، روٹی دے دیجئے، چادر دے دیجئے، رسول اللہ نے فلاں چیز مانگی ہے، مثلا تقریر کر رہے ہیں، ضرورت ہے فلاں چیز کی، کوئی بھی چیز، جب ان سے مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، تو حجاب کی رعایت کے ساتھ، حجاب کے پیچھے سے مانگو. یوں نہیں کہ تم نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ درانہ سامنے، جی فرمائیے، حجاب نہیں، کچھ نہیں. نہیں، آپ کو ضرورت ہے نا. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ عورت مرد میں بھی کوئی رابطہ رہے ہی نہیں، جی وہ عام طور سے ہو نہیں سکتا ہے، ممکن نہیں ہے. رابطہ ہوگا، لیکن رابطے میں حجاب کی رعایت کر کے رابطہ ہو. آئیں ساتھ میں بات کر سکتے ہیں، مگر حجاب کی رعایت ضروری ہے. خاتون آئیں گی، حجاب کر کے آئیں گی، یہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں گے، جو بات کہنا ہے اپنی بات کہہ دی، جو پیغام دینا ہے پیغام دے دیے، جو سامان دینا ہے سامان دے دیے. کیوں حجاب کے پیچھے سے لیں، حجاب کی شرط کیوں ہے؟ ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ عمل حجاب کی رعایت تمہارے دلوں کو بھی پاکیزہ بنا دے گا، ان کے دلوں کو بھی پاکیزہ بنا. خطرہ دونوں کو ہے نا، خطرہ دونوں کو ہے، انہیں بھی خطرہ ہے اور انہیں بھی خطرہ ہے. خب، یہ یہاں کے ہوا. اب یہاں کے اوپر جو کہا گیا ہے نا کہ مانگنے کسی چیز کو، تو یہ سوال، کسی چیز کا طلب کرنا، مانگنا، یہ جو ہے بطور مثال کہا گیا ہے. جب بھی کسی بھی قسم کا رابطہ ہو، اصل مقصد یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کو اس طرح خلط ملط نہیں ہونا چاہیے جو باعث فتنہ و فساد ہو. اور جب نبی کے گھر میں جائز نہیں ہے تو دوسروں کے گھر میں کیسے جائز ہو جائے گا؟ نبی کے گھر میں پھر بھی تو ہے نا، نبی کے گھر کی عورتیں زیادہ اچھے کردار کی ہوں گی، نبی کے گھر کی عورتیں زیادہ پاکیزہ ہوں گی، ایک تصور تو یہ ہے نا، خیال تو یہ ہے نا، اوروں کے مقابلے میں بھائی نبی کے گھر میں تربیت پا رہی ہیں. تو جو دوسروں کی عورتیں جنہوں نے نبی کی صحبت اور تربیت کو نہیں دیکھا، ان سے تو بہتر ہونا چاہیے ان کو. ہونا ہو ہمیں نہیں پتا، لیکن ہونا تو چاہیے نا، امید کیا رکھی جا سکتی ہے، توقع تو یہی ہے نا. وہ نبی کی عورتیں جن کو زیادہ باکردار ہونا چاہیے، ان کے یہاں بھی خطرہ ہے، ان کے ہاں بھی خطرہ ہے کہ اگر حجاب کی رعایت نہ ہوئی تو خدا نہ خواستہ دل میں بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. عجیب ہے، قرآن میں صرف یہ نہیں کہا کہ اطہر لقلوبکم، نہیں، وہ تو بالکل سیف ہے، خطرہ تمہارے یہاں ہے. لقلوبکم وقلوبہن، یہ زیادہ پاک و پاکیزہ بنانے کا راستہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی، ان کے دلوں کو بھی. تو جب نبی کے ہاں اس بات کا امکان، نبی کے گھر کی عورتوں کے بارے میں اس بات کا امکان پایا جا سکتا ہے ازواج پیغمبر کے سلسلے میں، تو پھر دوسروں کے گھروں میں کیسے ہم کہہ سکتے کہ نہیں نہیں ایسا کوئی خطرہ نہیں، ہم تو سب بھائی 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 بہن ہیں، ہم نہیں نہیں ہم کیا ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ بیکار کی باتیں ہیں. بہن بہن کہتی تو ہماری بہن جیسی ہے، بہن بہن ہوتی ہے اور جیسی جیسی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. یہ ہمارے بھائی جیسے ہیں، نہیں بھائی بھائی ہوتا ہے جیسا جیسا ہوتا ہے. تو اس بات کی اگر حجاب کی رعایت کی جا رہی ہے، ان باتوں کا خیال اور دھیان اگر رکھا جا رہا ہے، تو اس کا ایک فائدہ کیا ہے؟ طہارت قلب ہے. ایک دن سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے. مطلب اس کو دو طریقے سے بیان کیا گیا ہے، خطبہ بھی دے رہے تھے، یہ گیا کہ پیغمبر خطبہ دے رہے تھے اور پیغمبر نے دوران خطبہ یہ سوال کر لیا، ایو شیئن خیر للمرأة، کون سی چیز جو عورت کے لیے سب سے بہتر ہے. سب خاموش رہے، یہاں تک کہ مولائے کائنات آئے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس اور آپ سے آ کے کہا کہ بی بی آج آپ کے بابا نے یہ سوال کیا ہے. اور بعض روایتوں میں نے خود پیغمبر نے جناب فاطمہ سے یہ جو ہے وہ سوال کر لیا. دو طریقے سے روایت وارد ہوئی ہے. بہرحال پیغمبر نے سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کون سی چیز ہے. جب مولا علی نے جناب فاطمہ سے پوچھا تو جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ ما من شیئن للمرأة خیر من ان لا ترى رجلا ولا یراها، عورت کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، واجب نہیں قرار دیا ہے یا ذہن میں رہے، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے کہ نہ اس کی نگاہ کسی مرد پہ پڑے اور نہ کسی مرد کی نگاہ اس پر پڑے. اب ٹھیک ہے، ہمارے ہاں حالات ایسے ہیں کہ بعض دفعہ مجبوری ہو جاتی ہے، خواتین کو بیمار ہو گئی خدا نہ خواستہ، لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے تو مرد ڈاکٹر کے پاس تو جانا ہی پڑے گا. خب اللہ کرے حالات ایسے ہوں کہ یہ جو ہے بیمار ہی نہ ہو کوئی عورت، کسی عورت کو ضرورت ہی نہ پڑے ڈاکٹر کے پاس جانے کی، آئیڈیل تو یہی ہے نا. الحمدللہ گھر میں مرد کمانے والے موجود ہیں، عورت کو ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے باہر جا کر کمانے کی. لیکن ہمیشہ حالات تو ایسے نہیں ہوتے ہیں، کبھی کبھی عورت مجبور ہو جاتی ہے گھر سے نکلنے کے لیے. جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ عورت کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. جب مولا کائنات نے آ کر کے یہ جواب جناب فاطمہ کے حضور اکرم سے بیان فرمایا تو پیغمبر نے فرمایا صدقت، سچ کہا فاطمہ نے، انہا بزعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے یہ جو ہے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے یا دل گردہ اردہ کچھ نہیں ہے، بزعت منی میرا ٹکڑا ہے. اب پیغمبر کون ہے؟ وما محمد الا رسول، رسالت کا ٹکڑا ہے، یعنی پیغام رسالت فاطمہ کے بغیر ادھورا ہے. رسول نہیں ہے فاطمہ، نبی نہیں ہے، لیکن جو مقصد رسالت ہے، مقصد نبوت ہے، جو پیغام رسالت ہے، در فاطمہ کو چھوڑ کر کے اگر کہیں اور چلے گئے وہ پیغام رسالت پورا نہ مل پائے گا، ادھورا رہے گا پیغام رسالت. تو پہلا فریضہ آنکھ کے لیے کیا تھا؟ عرض کیا تھا کچھ اللہ نے کچھ قوانین مقرر کیے ہیں آنکھ کے لیے واجبات. پہلا یہ تھا کہ ہم اپنی نگاہوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں، نامحرم چہروں پر نگاہ نہ ڈالے، ایک فریضہ آنکھ کا یہ تھا. اس کے بعد حجاب کی گفتگو ہو گئی، حجاب کا فلسفہ کیا تھا، مقصد کیا تھا، مختصر لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. دوسرا فریضہ آنکھ کے لیے کیا ہے، کاہے آنکھ کی آنکھ کو کیا کرنا ہے، ڈیوٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا آنکھ کی ہے. محفوظ تو رکھ لیا، وہ تو یہ جو ہے نہ کرنا تھا نا، اب کرنے والی بات سنیے، کیا کرنا ہے اس آنکھ سے. پہلا کام ہے کہ آنکھ کو استعمال کریں عبرت حاصل کرنے کے لیے. اگر ہماری نظر کسی چیز پہ پڑ رہی ہے، اگر ہم آنکھ کو یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، انرجی لگ رہی ہے نا، توانائی صرف ہو رہی ہے، انویسٹ ہو رہا ہے نا، جب انویسٹ ہوا ہے تو واپسی میں کچھ ये मुनाफा तो मिलना चाहिए ना भाई। आंखों को हमने इस्तेमाल किया, एनर्जी को सर्व किया, फायदा क्या मिला? कहते एक फायदा ये होना चाहिए कि आपको इबरत हासिल होना चाहिए। हुसूल इबरत के लिए दुनिया पर इबरत हासिल करने की गरज से निगाह डाले, कुछ सीखने के लिए दुनिया की चीजों को देखे। अगर नेट पर बैठे हुए हैं तो काय के लिए बैठे हुए हैं? चाहिए टाइम पास करने, टाइम पास करने के लिए आंख आपको नहीं दी गई है। टाइम पास करने के लिए कहां जा रहे हैं? जा रहे सिनेमा, जा रहे फिल्म देखने की। क्या क्या किस लिए फिल्म देखेंगे? अब घर पे बैठे बैठे बोर हो गए हैं, बहुत जा रहे हैं। नहीं, ये आंखें आपको इसलिए नहीं दी गई हैं। आंखें अगर आपको अल्लाह जल्ला शानों ने अता की है तो हुसूल इबरत के लिए है। अगर कोई अच्छी चीज कैसे इबरत हासिल करेंगे? अगर कोई अच्छी चीज हमने देख ली, अभी दो ही तरह की चीजें हैं ना, या अच्छी चीज नजर आ रही है या बुरी चीज नजर आ रही है। अगर कोई अच्छी चीज ये जो है नजर आ जाए तो उसे अपनी जिंदगी का तौर तरीका संवारने के लिए अपना मुअल्लिम बना लें। मिसाल के तौर के ऊपर जा रहे थे, किसी साहब का ये जो है महल नजर आ गया, महल नजर आ गया, इबरत हासिल करें इस महल को देखिए। क्या इबरत हासिल करें? देखिए इस महल में कितने बड़े बड़े लोग रहा करते थे, आज कहां चले गए? आज कहां चले गए? महल बनाने के लिए क्या क्या उन्होंने किया होगा? आज उनका वजूद कहां है? किसी ऑफिस में पहुंचे, बड़ी सी कुर्सी और बड़ी सी मेज को देखा। अब इसको अगर देख रहे हैं, इससे इबरत हासिल करें। क्या इबरत हासिल करें? जिस कुर्सी पर यह बैठे कल यहां कोई और बैठा हुआ था, वफा नहीं करती ये कुर्सी किसी से। ईरान में जब इनकलाब आया था शुरू शुरू में तो हर अफसर के पीछे मौला अली का कौल लिखा रहता था, इस कुर्सी ने अगर किसी से ये जो है वफा किया होता तो तुम यहां ना बैठे होते। किसी ने खाली किया है ना, तब तुम यहां आए हो। ये कुर्सी किसी से वफा नहीं करती है, बहुत बेवफा है ये। लिहाजा इस पर ये सोच के बैठना कि यहां से उठना भी है। आंख का इस्तेमाल हो रहा है, मेज को देखा, कुर्सी को देखा, इबरत हासिल कर रहे हैं। किसी बूढ़े को देखा जाते हुए, इबरत, आज दुखे बेचारा किस तरह से जा रहा है, एक एक कदम उठाना मुश्किल हो रहा है इसको। एक जमाना था कि ये भी जवान था, कितनी ताकत थी इसके पास, कहां चली गई आज वो ताकत? अगर हम जवान हैं तो हमें इस बात की इबरत है, कर हमें भी इसी मंजिल में आना है। आज बहुत कुछ ये करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, शब कदर में 100 रकात नमाज पढ़ना चाहते हैं, बेचारे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुर्सी पर बैठ करके थोड़ा बहुत। लेकिन आज हम जवान हैं, आज हमारे पास ताकत है, इबरत का मकाम है कि कल हमको भी यही पलट गया था। आज जो एनर्जी हमारे पास मौजूद है उसको हम सही इस्तेमाल करें। आबाई घर में अपने पहुंचे, अपने घर में पहुंचे, देखो तहमाना यहाँ थे, हमारे बाप रहते थे, दादा रहते थे, परदादा रहते थे, आज सब चले गए, तो क्या मतलब हमें भी जाना पड़ेगा? जाहिर सी बात है वो गए हैं तो हम यहाँ कहाँ रहेंगे, मकामी इबरत है। किसी बीमार को देखा, अस्पताल कहीं पहुंचे, किसी बीमार को देखा, मकामी इबरत है कि देखो कल तक ये सेहतमंद था, आज ये बिस्तर बीमारी पर जो है पड़ा हुआ है। कल तक किसी को खातिर में नहीं लाता था, आज बेचारे से गिलास भी नहीं उठ पा रहा है। मोहम्मद अली किले को देखा, मकाम इबरत, क्या पहलवान था भाई, इसके मुक्के के मुकाबले में कोई टिक पाता था? अब बेचारे से जो है वो एक गिलास भी हाथ में संभल नहीं पाता, चाय की कप भी नहीं संभल पाती है। तो बहरहाल आंख का दूसरा फरीजा यह है कि वो आंखों का वहां इस्तेमाल करें जिससे इबरत हासिल हो सके। वक्त मेरा खत्म हो गया, खुदा वंदे आलम से दुआ है कि खुदा हमें अपने तमाम आज़ा व जवारे को वहीं इस्तेमाल करने की तौफीक अनायत फरमाए जहां अल्लाह ने मुकर्रर किया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله صلوات الله وسلامه عليه أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله صلوات الله وسلامه عليه حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح حيا على خير العمل حيا على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل قلبي بارا وإشقارا وعملي سارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا واجعلني من قبر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين